کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. کالز ہمیں سنانا شروع کیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آج کل ٹیلی فون پر نکاح پڑھائے جاتے ہیں, تو ایک دوست کا نکاح پڑھایا گیا ہے, تو دوست نے میسج کے ذریعے کسی کو وکیل بنایا ہے, تو آگے تمام شرائط گواہ وغیرہ جو بھی شرائط ہیں وہ آگے پوری تھی, لیکن وہ دوست نہ تو کال پر موجود تھا نہ وہ موجود تھا. ایک ویسے کے ذریعے اس نے وکیل بنایا, اس وکیل نے اس کا نکاح پڑھایا, کیا اس نکاح ہو جاتا ہے؟
جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
سوال یہ جی کہ یہ جو ہم بلاس بناتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ صحابہ نے بلاس شریف کی نقل کرائی ہے اور نہ مطلب اس میں ہے کہ بلاس بھی نقل کروانی چاہیے. تو ہم جو نقل کراتے ہیں بلاس شریف کی, آیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرانی چاہیے, یہ ٹھیک کہتے ہیں؟
جی ضرور عرض کرتے ہیں. پہلا جو سوال ہے ٹیلی فون پر نکاح سے متعلق ہے. پہلے تو صرف سوال یہ آتا تھا کہ ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. اب تھوڑا سا اور ایڈوانس ہو گیا معاملہ کہ جو نکاح کا وکیل بنایا انہوں نے نکاح کروانے کے لیے, وہ میسج کے ذریعے بنایا کہ بھائی میں آپ کو وکیل کرتا ہوں, کیا میرا نکاح فلاں سے پڑھا دیں, جو بھی الفاظ ہوں گے. بقیہ شرائط یہ کہہ رہے کہ پوری تھی, جس جگہ وکیل موجود تھا جو گواہ وغیرہ کے معاملات ہیں ٹھیک تھے, لیکن وکیل جو ہے وہ میسج کے ذریعے بنایا. کیا اس طرح جو وکیل نے نکاح پڑھایا ہے وہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح دیگر امور میں وکالت یعنی کسی کو وکیل بنانا جائز ہے, تو اسی طرح نکاح کے معاملے میں بھی اپنا کسی کو وکیل بنانا جائز.
وکیل سے مراد نمائندہ,
یعنی کہ وکیل سے مراد جو ہے وہ اپنی نمائندگی, یعنی اس کو اس بات کا اختیار دے دینا کہ آپ میری طرف سے نکاح کا ایجاب کریں یا میری طرف سے قبول کر لیں. تو اب اگر اصل موجود نہیں ہے اور وکیل نے اپنے موکل کی طرف سے, جنہوں نے ان کو وکالت دی ہے, ان کی طرف سے ایجاب و قبول کیا ہے اور عاقل و بالغ دو گواہوں کی موجودگی میں کیا ہے, تو اس صورت میں نکاح درست ہو گیا. بعض اوقات یوں ہوتا ہے, نہیں پہلے یوں بہت سارے لوگ بھی یوں بھی کرتے تھے کہ فرد کیا کہ لڑکی والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو لڑکے نے فون کے اوپر ایجاب و قبول کیا, تو اس کو اگر جو ہے وہ لڑکا کسی دوسری مجلس میں کسی دوسری جگہ پر موجود ہے اور وہ جو ہے وہ براہ راست فون کے ذریعے ایجاب و قبول کرتا ہے, تو یہ ایجاب و قبول شرن درست نہیں ہے. اور اس سے جدید ذرائع آ گئے کہ اسکائپ وغیرہ کے ذریعے جو ہے وہ سامنے بھی بیٹھ کر بول رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی شرن درست نہیں ہے.
اچھا وہ بھی ٹھیک نہیں,
وہ بھی درست نہیں ہے. اس کا درست طریقہ یہی ہے کہ جو وہاں محفل میں موجود ہے تو اس میں سے کسی کو اپنا وکیل بنا دے,
ٹھیک ہے,
اور وہ وکیل ان کی طرف سے ایجاب و قبول کرے,
ٹھیک ہے,
تو اس صورت میں یہ نکاح درست ہو جائے گا.
یعنی اصل تو دولہے کا یا دلہن کا ہونا تھا, لیکن
یعنی
وہ تو نہیں.
فریق ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
دولہا اور دلہن. ہمارے ہاں یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے کہ عموماً دلہن کی طرف سے وکیل ہی مقرر کیا جاتا ہے, کہ دلہن اس مجلس میں موجود نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے, پردے میں ہوتی ہے,
وہ اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے, تو اس کے کسی قریبی رشتہ دار عزیز کو وکیل کیا جاتا ہے کہ آپ اس سے اجازت لے کر آئیں,
ٹھیک ہے.
تو جس طرح وہ وکیل جاتا ہے اجازت لے کر آتا ہے, تو وہ دلہن کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ ہاں آپ میرا نکاح فلاں سے کرا دیں, تو جس طرح یہ اجازت دلہن دیتی ہے کہ آپ میرا نکاح فلاں سے کرا دیں، تو اسی طریقے سے اگر دلہا نے بھی اپنا کسی کو وکیل بنا دیا کہ بھئی آپ میرا نکاح فلاں سے کرا دیں، اور اس نے جو ہے وہ اس کی طرف سے دولہا کی طرف سے ایجاب و قبول کیا، تو اس صورت میں نکاح درست ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، لیکن یہ میسج پر جو وکیل بنایا،
ہاں میسج کے ذریعے یعنی کنفرم ہے کہ اس نے اس کو وکیل بنایا ہے اور یہ اسی کا ہے، جب یہ کنفرم ہو گیا تو اس صورت میں وکالت درست ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے، یعنی نمبر اسی کا تھا اور
ہاں یعنی یہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا ایسے میسج آ گیا اور اس نے اس کا نکاح جو ہے وہ کر دیا، تو اس نے جیسے بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو اس نے میسج کے ذریعے یہ اس کو کہہ دیا کہ آپ میری طرف سے وکیل بن جائے.
ٹھیک
ہے، اور یہ پہلے بات چیت ہوئی فون کے ذریعے اور اس نے تحریری طور پر بھی مزید تاکید کے لیے لکھ کر دے دیا، تو اس میں وکالت تو متحقق ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دور ماہ میلاد جاری ہے، ہر طرف رونق ہی رونق ہے، لیکن بعض یہ ہمارے سائل کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں منایا، تو جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو تو وہ کرنا جائز نہیں ہوتا، گویا کہ ان کا یہ نظریہ ہے. تو کیا اس نظریے کے اوپر عمل کرتے ہوئے میلاد منانا چھوڑ دیا جائے یا منایا جائے؟
میلاد منانا جائز ہے، اور جو لوگ یہ مطلب وہ لوگ عموماً یہ دلیل دیتے ہیں کہ جو میلاد کو معاذ اللہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، میلاد منانے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ نے نہیں منایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے 63 سال گزارے، تو آپ ثابت کریں کہ ان 63 سالوں میں کہاں انہوں نے محفل میلاد منعقد کی. اسی طرح وہ سلسلہ چلاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یعنی صحابہ کا کرنا یہ کسی کام کی دلیل تو ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کا نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو صحابہ نے نہیں کیا ہے اب وہ کرنا ناجائز ہو، گناہ ہو گیا.
صحیح،
ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
ہم اس سے بھی ہٹ کر یہ دیکھ لیں کہ میلاد حقیقت میں ہوتا کیا ہے.
ٹھیک ہے،
کہ میلاد جس کو ہم منانا بولتے ہیں وہ کیا ہے.
صحیح،
تو اگر اس کی حقیقت ہم جان لیں گے تو پھر اس کے بارے میں آسانی ہو جائے گی کہ میلاد کی حقیقت کیا ہے. آپ نے بھی میلاد کی محفلیں میں جو ہے وہ شرکت کی ہے اور کرتے ہیں، اور ہم نے بھی بچپن سے میلاد کی محفلوں میں شرکت کرتے آ رہے ہیں، اور عموماً مسلمان میلاد کی محفل میں شرکت کرتے ہیں. تو اب اس محفل میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اور اب نیا کیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے،
جب محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اول قرآن خوانی کی جاتی ہے، امام صاحب قاری صاحب تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اور عموماً اس تلاوت میں وہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان ہوتے ہیں، کا بیان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے، حمد بھی پڑھی جاتی ہے، پھر نعت خواں حضرات جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں. نعت کیا ہے؟ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہے.
ٹھیک،
یعنی وہ کلام پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں، جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف قرآن اور صحیح احادیث پاک میں ثابت ہیں، ان کو جو ہے وہ نعتیہ صورت میں، اشعار کی صورت میں شعراء نے مرتب کیا، ان اوصاف کو بیان کیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ کوئی مقرر خطیب جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ کے معجزات بیان کرتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد صلاۃ السلام ہوتا ہے، اور صاحب خانہ صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ لنگر کا اہتمام کرتا ہے، بعض اوقات کھانا ہوتا ہے، بعض اوقات مٹھائی ہوتی ہے، اور ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ رسائل کا بھی تقسیم رسائل کا جو ہے وہ
یعنی دینی کتب
رسائل تقسیم کی جاتے ہیں، دینی کتب تقسیم کیے جاتے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ صحابہ کے دور میں صحابہ نے کیا نہیں کیا؟ پرانے پاک صحابہ نے نہیں پڑھا ہے، صحابہ نے وہ آیات نہیں پڑھی ہیں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل پر مشتمل ہیں؟ یقیناً پڑھی ہیں. کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار کی نعت بیان نہیں کی؟
بے شک کی.
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نعت خواں ہونا تو مشہور و معروف ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے مسجد نبوی میں منبر بچھواتے, اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دعا دی, اللہم ایدہ بروح القدس, اے اللہ ان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو یہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ صحابہ نے تو عربی میں نعت پڑھی تھی, اب اردو میں کیوں ہے؟
صحیح.
تو وہ کوئی قید نہیں ہے کہ عربی میں نعت پڑھی جائے تو ٹھیک ہے کہ وہ صحابہ نے پڑھی تھی, اردو والی نعت درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ نعت میں نعت ہے کس چیز کا نام؟
نعت ہے
نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا نام.
ٹھیک ہے.
تو اب وہ چاہے عربی میں کی جائے چاہے اردو میں کی جائے, اب اگر اس کو یہ مقید کر دیا جائے کہ جی صحابہ نے تو جس اس میں پڑھا ہے آپ بھی اسی میں پڑھیں, تو پھر تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عربی زبان میں کلام کیا ہے.
ٹھیک ہے.
پھر تو ہمارا یہ اردو کلام میں بولنا ہی جائز نہیں ہوا.
صحیح.
کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک ہی عربی ہے, تو ہم بھی عربی بولے, عربی پڑھے, عربی میں نعت بیان کرے, ایسا نہیں ہے. کسی بھی زبان میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصف بیان کرنا, اوصاف بیان کرنا, آپ کے معجزات و کمالات کو بیان کرنا نظم کی صورت میں, نثر کی صورت میں, یہ سرکار کی نعت ہے. تو نعت بھی صحابہ نے پڑھی, اور صحابہ نے واز بھی فرمایا,
صحیح,
اور اس میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے. اچھا, پھر آخر میں صدقہ اور خیرات کرنا, اس کو کون ناجائز بولے گا؟ صدقہ اور خیرات کرنے کی اصل تو احادیث سے ثابت ہے. قرآن پاک میں بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جو صدقہ کرنے کے اوپر دلالت کرتی ہیں, اور صدقہ کرنے کے جو ہے وہ فضائل بیان کیے گئے ہیں. اب جو جمع ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ سارے مسلمان ہی جمع ہوتے ہیں, اور پھر محفل میلاد میں خصوصی طور پر علماء کو, صلحاء کو, غربا کو, فقراء کو دعوت عام ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس میں شرکت کرے, اور خصوصی طور پر علماء اور صالحین اور نیک لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اب نعت یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا, نعت پاک پڑھنا, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرنا, صدقہ اور خیرات کرنا, اور علماء اور صلحاء کو بلانا, اور تمام مسلمانوں کا جمع ہو کر اس تعریف پاک کو سننا, تو یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو صحابہ نے کیے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اب اس نعت, اس میلاد کے محفل کے اندر یہ سارے اچھے کام جمع ہو جاتے ہیں.
الحمدللہ.
تو اب جب نعت, قرآن پاک پڑھنا انفرادی طور پر جائز, تو کیا مجمع میں پڑھنا ناجائز ہوگا؟ نعت پاک حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا کرتے تو ہمارے لیے ناجائز ہو گیا, اور لوگوں کا جمع ہونا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے کے لیے, یہ تو میلاد پاک کی محفل ایسی ہوتی ہے کہ ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں سرکار کے فضائل بیان کیے جائیں گے. دیگر محافل میں جو عام دنیاوی محافل ہوتی ہیں تو اس میں تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا وہاں پہ, وہ اینڈ ٹائم پر ہی پتا چلتا ہے. لیکن محفل میلاد پاک کا جب اعلان ہوتا ہے, اس کی تشہیر ہوتی ہے, بچے بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے, اور پھر اس کے اندر سرکار اس محفل میلاد کے اندر بیان کے اندر جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم و شان معجزات کا بیان ہوتا ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا بیان ہوتا ہے, آپ کی رضاعت کا بیان ہوتا ہے, آپ کے بچپن شریف, آپ کی جوانی کا بیان ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس محفل میلاد میں موجود ہیں. یہ ہے محفل میلاد.
صحیح.
اب اگر اس میں کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو اس ناجائز کام کو ناجائز کہا جائے گا.
ٹھیک ہے.
نہ یہ کہ محفل میلاد کو ناجائز کہا جائے گا. اب دیکھیے نا کہ ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد کے گیٹ سے ان کے چپل چوری ہو جاتے ہیں. اب کوئی نادان یہ بولے کہ میں مسجدوں میں نہیں ہوں, یہاں تو چپل چوری ہو جاتے ہیں.
صحیح.
تو مسجدوں میں آنا نہیں چھوڑا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اپنی چیزوں کی حفاظت کی جائے گی.
صحیح.
تو اسی طرح جو ناجائز امور ہے ان کا خاتمہ کیا جائے گا, نہ یہ کہ کوئی محفل میلاد کو برا کہے. اب سائل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں صحابہ سے کہاں سے ثابت ہے, میں تو یہ عرض کروں گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کا بیان خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے, خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ثابت ہے. یہ جو ہم نے میلاد کی تعریف بیان کی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحہ سرائی کرنا, تعریف بیان کرنا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اعلان کرنا کہ سرکار تشریف لے آئے, یہ تو خود قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِی اسرائیل, کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل, اے میری قوم, کہ انی رسول اللہ علیکم, بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں اور میں تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کی جو مجھ سے پہلے آئیں, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, اور میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی کہ جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے بنی اسرائیل کی قوم میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پاک کا اعلان فرما رہے ہیں. بلکہ اب بھی انجیل میں موجود ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ رسول آئیں گے جب وہ جھولے میں ہوں گے تو چاند ان کو لوریاں دے گا,
سبحان اللہ,
اور جب وہ جوان ہوں گے تو چاند کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے. یا بھی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے وہ موجود ہے. تو چاند جو ہے وہ جھولے میں جب وہ ہوں گے تو چاند ان کو لوریاں دے گا, اور جب وہ بڑے ہوں گے تو چاند کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے.
سبحان اللہ.
یہ تو صحابہ کے بارے میں مطلب پوچھا جا رہا ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا.
انبیاء
علیہ الصلوۃ والسلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں, اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا.
سبحان اللہ.
اور اپنی ولادت کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا.
سبحان اللہ.
کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے, ہر پیر کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا, یا رسول اللہ, آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا, وفیہ انزل علیہ, ارشاد فرمایا کہ اسی پیر والے دن میں پیدا ہوا ہوں,
سبحان اللہ,
اور اسی پیر والے دن میرے اوپر وحی کا نزول کیا گیا ہے.
تو روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں پیدا ہوا,
اسی دن پیدا ہوا, اس کے شکرانے میں روزہ رکھا جا رہا ہے, اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر جو ہے وہ پہلی وحی نازل فرمائی, تو اس شکرانے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. تو اب یہ پتہ چلا اس حدیث پاک سے, ہم تو جو ہے وہ عموماً تو سارا سال محفل میلاد ہوتی رہتی ہیں, محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے, لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر انعقاد کیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ مناتا ہو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہفتے میں ہر دن, ہر پیر کے دن,
ماشاء اللہ,
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں سمجھے کہ ہر ساتویں آٹھویں دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ولادت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی ولادت کا شکریہ ادا کیا کہ یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے نعمت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہر پیر والے دن, اب لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ نے خوشی ایک دن منا لی, ایک دفعہ منا لیں,
صحیح,
تو ہم تو چلو بارہویں والے دن جو ہے وہ جلوس اور خاص اہتمام ہوتا ہے, سرکار تو ہر پیر کے دن کو جو ہے وہ روزہ رکھ کر اہتمام کیا کرتے تھے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن بارہویں کو اکثر اسلامی بھائیوں کا روزہ ہوتا ہے، یہ روزہ بھی اسی شکرانے کے طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا، ایسے عظیم و شان نبی عطا فرمائے، تو اس کا شکر ہم اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر کرتے ہیں.
اس کے علاوہ بھی مدنی نماز میں پیر کے روزے کی ترغیب،
پیر کے روزے اس لیے دی گئی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سأنبئکم بأول امری، کہ میں تمہیں اپنے اول کے بارے میں بتاتا ہوں. ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. و بشارت عیسیٰ، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں.
ماشاء اللہ.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ، اے رب کریم، میری آل میں ایسی ہستی کو مبعوث فرما جو تیرے اس گھر کی بھی حفاظت کرے اور میرے آل کی بھی اصلاح کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کی اولاد سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، تو اس لیے سرکار نے اس طرف اشارہ فرمایا، آنا دعوت و ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. و بشارت و عیسیٰ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، تو اس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور فرمایا کہ میں وہ نظارہ ہوں، میں وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے دیکھا تھا میرے پیدائش والی جو ہے وہ صبح ہو. اور وہ نظارہ کیا تھا؟ وہ یہ بیان کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا نور ظاہر ہوا تو اس نور کی روشنی میں میری والدہ نے شام کے محلات کو دیکھا.
سبحان اللہ.
تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کا بیان فرمایا، اپنی ولادت کا بیان فرمایا، تو صحابہ تو آگے رہ گئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ان سے پہلے ہی اپنی ولادت کو بیان کر دیا. اور اب بھی ہم میلاد میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہی فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں. اس کو کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ نے نہیں کیا، بلکہ آپ تو اصل حجت تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرنا ہے نا، اور صحابہ کا کرنا بھی حجت ہے، لیکن جو شریعت کا منبع ہے وہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد پاک گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے منایا اور اپنی ولادت کے حالات کو بیان کیا، اور یہی میلاد میں کیا جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ولادت کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے، تو میلاد اور کیا ہے؟ میلاد یہی ہے. تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا، تو اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جائز طریقے سے اپنے گھر میں میلاد کی محافل کا انعقاد کرے، کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر فرمایا. نہ صرف اب یہ کہ بھئی مجمع میں کہاں سے ثابت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو یہ مجمع میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان ہو گیا.
اصل تو یہ کہ اگر نہ بھی کیا ہوتا تو عدم رواج کی کوئی دلیل
جی
نہیں.
اور دوسری یعنی کہ ضابطہ شریعت کا یہ ہے کہ وہ مباح کام، یعنی وہ جائز کام کہ جو نیا ہو لیکن نہ تو قرآن کے مخالف ہو،
صحیح،
نہ حدیث کے مخالف ہو، اور نہ کسی اثر کے مخالف ہو، تو وہ جائز ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر وہ ان کے مخالف ہوگا تو ناجائز ہوگا.
صحیح.
تو اب یہ جو میلاد پاک منانا ہے یہ کوئی آج سے رائج نہیں ہے.
صحیح.
یہ 600 سال پہلے سے مسلمان مناتے آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور پوری دنیا کے لوگوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا، عرب و عجم کے مسلمانوں کا محافل میلاد کا انعقاد کرنا، مسلمانوں میں یہ رائج ہو جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اچھا کام ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں
ہو. ساری امت یہ کر رہی ہے.
جی بالکل کر رہی ہے.
چینل پر اس کے نظارے بھی ہم دیکھتے ہیں.
جو یہاں پہ منع کرتے ہیں، جب عرب کے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں مولود کی محافل ہوتی ہیں، شریک ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو وہ مولود کہتے ہیں، ہم میلاد کہتے ہیں. تو مولود، میلاد، پورے عرب و عجم میں منایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
بلکہ یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، خیر بہت سارے فضائل و برکات بھی ہیں اس کے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نصیب کرے، ہمیں وہ آنکھ عطا فرمائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اظہار عظمت، اظہار شان و شوقت کو دیکھے، اور وہ کان اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اظہار شان و شوقت کو سننے والے ہوں، جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور فضائل اور کمالات کو سن کر خوش ہونے والے ہوں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ اگر کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، اس نے گھر میں اچھا اہتمام کیا ہوتا ہے، سجاوٹ کی ہوئی ہوتی ہے، تو کتنا دل وہ ہو رہا ہوتا ہے، یار کتنا انتظام کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ کوئی نہیں بولتا کہ یہ اتنا کیوں انتظام کیا ہوا ہے، تمہارا بچہ تو ہو سکتا ہے فاسق و فاجر بھی ہو، یہ تمہیں مارتا بھی ہو، لیکن اس کی شادی میں تم نے اتنا انتظام کیا ہوا ہے، پھر بھی تمہیں خوشی ہے کہ یہی بچہ، خدا نہ خواستہ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے باپ کو مارتے ہیں، لیکن شادی میں خوشی ہوتی ہے، جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں اور جو ہے وہ لائٹیں جلائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ خوشی کا اظہار ہے۔ تو یہ جو گھروں کو سجانا ہے، جب ہم اپنے بچوں کے خوشی کے اظہار کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر کو سجاتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں اگر مسلمان اس لیے گھر کو سجائے کہ اس مبارک مہینے میں میرے آقا تشریف لائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ دل عطا کرے کہ اور وہ آنکھیں عطا فرمائے کہ جو اس خوشی کے موقع کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں اور دل کے اندر خوشی پیدا ہو جائے کہ ہاں یہ واقعی عاشق رسول ہے کہ جس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے اور وہ اس خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔
اور آج کل چونکہ خوشی کے اظہار کا طریقہ یہ ہے،
جی خوشی کے اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں،
صدیوں میں مختلف ادوار میں مختلف تھے، تو وہ اپنائے گئے۔
اب دیکھیے نا کہ جب پہلے ایک جو ہے وہ کسی بادشاہ کا استقبال ہوتا تھا تو کچھ جو ہے وہ چیدہ چیدہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اب ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے،
صحیح ایک طریقہ کار آج کل،
اب ریڈ کارپیٹ کا بچھانا یہ ان کی عزت اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے،
صحیح،
اور ایک یہ کہ اب کوئی بڑا جو ہے وہ دنیاوی عہدے کے اعتبار سے بڑا اور اس کو پروٹوکول نہ دیا جائے، اس کا پروٹوکول افیسر نہ ہو وہاں پہ،
صحیح،
تو اس کو برا منایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور جو ہے وہ افیسر کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ شخصیت ہیں اور آپ نے ان کا پروٹوکول کے لیے آپ تھے نہیں۔ اچھا اس طرح کے جو بڑے بڑے جو مطلب دنیاوی طور پر بڑے بڑے عہدوں اور منصب پر ہوتے ہیں، جس کا جتنا دنیاوی طور پر منصب ہوتا ہے، تو جب وہ آتا ہے تو اس کے لیے اسی قدر اہتمام کیا جاتا ہے،
صحیح۔
اب اگر کسی ملک کا بادشاہ جو دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے ریڈ کارپیٹ نہ بچھائیں تو وہاں کا میڈیا، وہاں کے لوگ چیخیں گے کہ بھئی انہوں نے تو عزت و قدر ہی نہیں کی ہے۔ ایون یہ کہ آپ کا وزیر اعظم جا رہا ہے اور وہاں کا کوئی عام افیسر کھڑا ہوا ہے تو اس بات کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم تشریف لے گئے
استقبال،
تو ان کے استقبال کے لیے
عام آدمی
کھڑے تھے۔ تو استقبال کے کسی کی تعظیم اور عظمت کے مختلف طریقے رائج ہیں، تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھڑی تشریف لائے اور جس مہینے میں تشریف لائے، تو مسلمان وہی جو بیٹھ کر نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اجتماع کی صورت میں چلتے چلتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھتے، صلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے سرکار کی یاد میں اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ جلوس نکال رہے ہیں،
خوشی کے اظہار کے لیے باہر آ جاتے ہیں،
خوشی کا اظہار،
وہ لوگ کے جو شامل نہیں ہو سکتے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں الحمدللہ مفتی صاحب نے ماہ میلاد کے اندر یا اس کے علاوہ بھی میلاد منانے کے جواز کے حوالے سے اس کی جو برکتیں وہ الحمدللہ ارشاد فرمائی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جس نے سنا ہوگا انشاءاللہ وہ اس سے ضرور اطمینان حاصل کرے گا۔ مزید کچھ کال ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، یہ ہمیں کال سنائیے۔
محمد اکرام، میرا یہ سوال ہے کہ میلاد شریف جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو زیادہ اچھا کروانا یا بندہ اس سے پہلے بھی کروا سکتا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، ایک اور کال سنائیے۔
محمد مہرہ تاری بات کر رہا ہوں، راول پنڈی گلشن بازار سے۔ میں نے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ بعض بزرگ ہوتے ہیں، بابے ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ صدقہ آپ نے دینا ہے، آپ مرغی وغیرہ کوئی طرح ذبح کر کے یا گوشت وغیرہ جو ہے وہ پھینک دیں ایسی جگہ پہ ویرانے پہ، پیچھے مڑ کے آپ نے دیکھنا نہیں ہے، تو آپ کا صدقہ جو ہے نا اتر جائے گا۔ تو ایسا کرنا کیسا کہ گوشت پھینک دینے سے صدقہ اتر جاتا ہے؟
عرض کرتے ہیں، اگر میلاد کے ہی حوالے سے سوال ہے کہ کیا صرف 12 ربیع الاول والے دن ہی منانا جائز ہے یا اس کے علاوہ یا بہتر، کا انہوں نے پوچھا ہے.
دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا یہ کسی دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. سارا سال یعنی کہ جو ہے وہ سال کے تمام ایام میں، تمام اوقات میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک کا ذکر، میلاد کی محافل کا انعقاد کرنا جائز ہے.
صحیح.
اور 12ویں کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ خاص وہ دن ہے کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اس میں بھی اگر کوئی کرتا ہے یہ بھی جائز ہے، اور کوئی اگر اس سے آگے پیچھے کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اور مسلمانوں میں رائج ہے کہ سارا سال جب بھی جو ہے وہ بیان ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ میلاد ہو رہا ہے، مسجد میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے.
بالکل ایسے ہوتا ہے،
اس نے میلاد پڑھوایا.
اسلامی بہنوں کی میلاد کی محفل ہوتی ہے، اسلامی بھائیوں کی.
تو اب یہ سال یعنی کہ 12ویں سے آگے پیچھے بھی بالکل کرنا جائز ہے، 12ویں والے دن بھی کرنا جائز،
زیادہ ثواب.
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کے لیے بیان کرنے کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، بس فضائل و کمالات بیان کرنے والی زبان چاہیے اور سننے والے کان چاہیے. تو کسی بھی ٹائم آپ جو ہے وہ فضائل و کمالات بیان کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مجمع ہو.
ٹھیک ہے.
اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، بچوں کے سامنے بیٹھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل کمالات اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانا اس نیت سے کہ بھائی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے بچے بھی سنیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی شان و عظمت والے تھے. تو یہ بھی میلاد ہی کی محفل ہے.
سبحان اللہ، جزاک اللہ. بزرگ کا لفظ استعمال کے عاملین کے پاس جاتے ہیں تو وہ مختلف عمل بتاتے ہیں، اس میں ایک عمل بھی یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کو صدقہ دینا ہے، فلاں جانور کو ذبح کرنا ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ فلاں ویرانے میں، قبرستان میں یا کسی بھی جگہ پھینکنا ہے، مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا، اس طرح کے جملے بھی بولے جاتے ہیں. تو اس طرح کہنا اور گوشت پھینکنے کا حکم دینا، روٹی پھینک دینی ہے، مختلف چیزیں پھینکنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو کیا صدقہ اس طرح بھی ادا ہوتا ہے؟
دیکھیے کہ یہ صدقے کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنے رزق کو ضائع کریں اور بولیں یہ صدقہ ہے.
ٹھیک ہے.
آپ یعنی کہ ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو اس طرح کے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں.
صحیح.
کہ لوگ ترس رہے ہیں فرض کیا کہ بکرے کے گوشت کھانے کے لیے.
ٹھیک ہے.
کہ غریبوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مہینے میں ایک دفعہ بھی جو ہے وہ بکرے کا گوشت کھا لیں، اور یہ ان سے پورا پورا بکرا ذبح کروا کے ویرانوں پہ پھینکوا دیتے ہیں، ان کو کتے کھاتے ہیں اور جو ہے وہ دیگر حیوانات کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں. تو صدقے میں بہتر یہی ہے کہ جس کی یعنی افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہو.
صحیح.
تو آپ نے اگر صدقہ کرنا ہے تو غربا اور فقراء کے اندر تقسیم کریں.
صحیح.
یہ کون سا صدقہ ہے کہ جس میں انسان مر رہے ہوں آپ ان کو چھوڑ کر جو ہے ویرانے میں پھینک دیں اور وہ گل سڑ کر مٹی ہو جائے؟ تو یہ اسراف ہے، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے ایسا کرنا. تو یہ گوشت کا بھی صدقہ کرواتے ہیں، بعض اوقات انڈے اور مختلف چیزیں، مرچیں، مسالے، نمک اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ایسے چوراہے پر رکھ کر آ جائیں کہ صبح صبح رکھ کر آ جائیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ لوگ کوئی نہ گزرتے ہیں، بس ویرانہ ہو، تو اب وہ پھینک کر آ جاتے ہیں، چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ رزق کا اسراف ہے.
اور بعض دفعہ تو لوگوں کے گھروں کے سامنے بھی پھینکنے کا کہتے ہیں.
اب وہ رزق کی بے حرمتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو جو رزق کی بے حرمتی کر رہا ہے تو اس کے خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟
صحیح.
تو ایسے عاملین کے پاس نہ تو جانا چاہیے.
ٹھیک ہے.
اور ان کے اس طرح کے مشوروں پر نہ تو عمل کرنا چاہیے.
صحیح.
بلکہ یہ اس طرح پھینک دینا تو ناجائز و حرام والی صورت ہے، اسراف ہے، گناہ ہے.
صحیح.
اپنے مال کو تباہ و برباد کرنا ہے. یہ تو ایک میں نے عقل کا تقاضا عرض کیا ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا محلے والا ترس رہا ہے گوشت کھانے کو اور آپ باہر پھینک کر آ رہے ہیں کہ اس میں کیڑے پڑ جائیں، گل سڑ کر جو ہے وہ مٹی ہو جائے، لیکن کسی انسان کے منہ میں نہ آئے. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات ایک جو ہے وہ شعور عطا فرمایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں ہمیں اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا چاہیے، اور غربا اور فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا چاہیے تاکہ وہ کھائیں اور دعا دیں اور زیادہ ثواب ہو، اور اسی سے مشکلات اور بلائیں ٹلتی ہیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اب جب دیں گے تو انشاءاللہ وہ بلاؤں کو بھی ٹالے گا. یہ کوئی صدقہ نہیں ہے کہ جس میں رزق ضائع کر دیا جائے.
اچھا، صدقہ ہمیشہ فقیر ہی کو دینا ہوتا ہے؟
دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو دیا جائے وہ صدقہ ہے.
ٹھیک ہے،
تو اب اگر آپ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے،
صحیح،
تو ویسے ہی پھینک دیا ہے، وہ اس کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں، گل سڑ کر خراب ہو گیا ہے، تو کس کو دیا ہے آپ نے؟ وہ ضائع کر دیا ہے.
ٹھیک ہے،
اس طرح ضائع کرنے کی تو شرعاً اجازت ہی نہیں.
صحیح،
تو اب یہ رہا یہ کہ کس کو دیا جا سکتا ہے. اب فقراء کو، فقراء کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دینی طالب علم ہوں یا جو بھی مسلمان حاجت مند ہو
اس کو دیا جا
اس کو دیا جا سکتا ہے. اپنا محلے والا ہے، بیچارہ غریب ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، 100-200 روپیہ لے کر آتا ہے جس سے اس کے جو ہے وہ گزارا چلتا ہے، آٹا تازہ لے کر آتا ہے، تھوڑی سی سبزی لے کر آتا ہے، آپ اس کو دے دیں، وہ اس کو پکائے گا اور جو ہے وہ مہینے تک اس کو کھائے گا تو آپ کو دعائیں دے گا. تو غریبوں کی دعائیں لیں، حق داروں کی دعائیں لیں، اپنے رزق کو ضائع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور قہر کو دعوت نہ دیں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وہ ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.